بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. صلوات. حضرات گرامی، مائک کا مسئلہ ظاہراً آخر تک حل نہیں ہونا، آپ حضرات آگے آگے آ جائیں، میری آواز اتنی ہے کہ آپ حضرات تک پہنچ جائیں گے. یہ صحیح نہیں ہے، کام نہیں کر رہا، یہ کام نہیں کر رہا، کام نہیں کر رہا ہے. ظاہراً آپ تک آواز پھر بھی نہیں آئے گی، اور میں بھی اذیت میں ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آپ حضرت آگے آگے آ جائیں، میرے لیے مشکل نہیں، آواز اتنی ہے کہ آپ تک میری آواز آ جائے گی. ایک صلوات بھیجیے گا پر محمد و آل محمد. حضرات محترم، صحیح کافی ہے، ایک صلوات بر محمد و آل محمد. توجہات یہاں رکھیے گا، آواز میری آپ حضرات تک آ جائے گی. اور ہم لوگ ذہنی طور پہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں گے یہ مشکل تو ہوتی ہے، تو بہرحال ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. انسان زندگی جیسی بھی گزارے، اس کی قدر و قیمت اور انسان کی حیثیت کا اندازہ اس کی آخری سانسوں سے لگایا جاتا ہے. یہ نہ ہمیں مجلس پڑھنے دیں گے نہ آپ سن پائیں گے، یہ مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے تھا.
ہیلو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر کوئی انتظامیہ میں سے انہیں کہے کہ ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور آپ تک آواز آ جائے گی. یہ درمیان میں بار بار جو رکاوٹیں ہیں اس سے سلسلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی بیان نہیں کر پاؤں گا. اگر کوئی صاحب زحمت فرمائے اور انتظامیہ سے عرض کریں تو میری آواز کافی ہے, انشاءاللہ آپ حضرات تک آواز پہنچ جائے گی. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان جتنی بھی محنت کر لے, انسان کی قدر و قیمت اور انسان کی حیثیت کا اندازہ اس کی آخری سانسوں سے کیا جاتا ہے. جس کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. ظاہراً یہ ایک تخیل ہے, ایک شعر ہے, لیکن حقیقت کی عکاسی کر رہا ہے. انسان زندگی جتنی بھی اچھی گزارے, اگر انجام اچھا نہ ہو تو اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے برعکس, انسان ممکن ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ غلطیاں کر دے, لیکن اگر انجام اچھا ہو جائے تو امام وقت کہتا ہوا نظر آتا ہے, سمت کا امو کا حر, اے حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا ہی اچھا رکھا ہے. وَأَنْتَ حُرٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, تو دنیا میں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے, کیونکہ حر کی آخری سانسیں حق پر ہوئیں, حر کی آخری سانسیں خیر پر ہوئیں. حر نے خیر پر اپنی آخری ہچکی لی, نہیں اپنے الفاظ بدل دوں, حر نے خیر کی آغوش میں آخری ہچکی لی, خیر کی آغوش میں آخری ہچکی لی. اگرچہ حر نے اپنی زندگی میں غلطیاں کی تھیں, حر کی زندگی میں تقصیر تھی, مگر کیونکہ انجام خیر پر ہوا تو امام وقت حر کو سلام کرتا ہوا نظر آیا. عجیب نہیں ہے؟ جو زیارت شہدائے کربلا ہیں, امام وقت جو شہدا کو سلام کر رہے ہیں, ان تمام شہدا میں حر گناہگار بھی شامل تھا. یہ گناہگار میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے کہا تھا, حر کہ جس نے وہ غلطی کی کہ اگر امام معصوم حر کو معاف نہ کرتے تو دنیا کی کوئی طاقت حر کو معاف کر ہی نہیں سکتی تھی. اس کے باوجود چونکہ حر کا انجام بخیر ہوا تو امام وقت بھی حر کو سلام کر رہے تھے. اس کے علاوہ ایک بات اور عرض کروں, اس کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف وارد ہو جاؤں کہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, لائق تحسین ہیں وہ لوگ کہ جو اجتماعیت کے عروج پر ہوتے ہیں مگر اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتے, اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. میرے لیے پڑھ دینا آسان ہے, آپ کے لیے سن لینا آسان ہے. کہ انسان اجتماعیت کے عروج پر ہو, دل اجتماعیت میں وارد ہو, صبح سے شام تک لوگوں کی خدمت کر رہا ہو مگر قربتاً اللہ خدمت کر رہا ہو, یہ آسان نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر خدمت کرنے والا قربتاً اللہ خدمت کر رہا ہو, اتنا آسان نہیں ہوتا. اور قابل قدر ہیں وہ لوگ کہ جو مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر بھی اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتے. دونوں پہلوؤں کو بیان کر رہا ہوں, یا افراد پایا جاتا ہے یا تفرید پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ انفرادیت میں اتنا چلے جاتے ہیں کہ اجتماعیت سے غافل ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اجتماعیت میں اتنا وارد ہو جاتے ہیں کہ اپنی انفرادی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں، مگر قابل قدر ہیں وہ لوگ کہ جو نہ افراد کرتے ہیں نہ تفرید کرتے ہیں۔ جناب مرحوم کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے، جتنا ہم جانتے ہیں وہ ایسے ہی تھے۔ جس طرح سے ہم لوگ ایک دوسرے سے اثر لے رہے ہوتے ہیں، اب اس کو بیان کرتا ہوں، ہم لوگ اپنی عملی زندگی میں چاہے ایک دوسرے کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ایک دوسرے سے اثر لے رہے ہوتے ہیں۔ فلسفہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کسی بند کمرے میں کسی ایک اور انسان کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ ادھر منہ کر کے بیٹھا رہے، آپ ادھر منہ کر کے بیٹھے رہیں، نہ آپ اسے جانتے ہیں نہ وہ آپ کو جانتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کمرے سے باہر نکلیں گے، آپ نے اس کا اثر لے لیا ہے، اس نے آپ کا اثر لے لیا ہے، ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ جب امام معصوم کے حرم میں جاتے ہیں تو جب انسان باہر آتا ہے تو ہلکا محسوس کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جگہ انسان پر اثر انداز ہو رہی ہے، انسان کے روح پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں کہا گیا، تاکید کی گئی، خاص طور پر جوانوں کے لیے تاکید کی گئی کہ جب کسی محفل کا انتخاب کریں تو سوچ سمجھ کر انتخاب کریں، کیونکہ محفل کا یا کسی مجلس کا، مجلس سے مراد یہ عام مجلس، صرف یہی مجلس نہیں، کہیں بھی انسان جا رہا ہے، کسی میٹنگ میں جا رہا ہے، کسی سے ملنے سے جا رہا ہے، کسی گیدرنگ کا انتخاب کر رہا ہے، انسان سوچ سمجھ کر انتخاب کرے، کیونکہ کسی بھی گیدرنگ کا انتخاب کرنا میرے اختیار میں ہے، مگر وہ گیدرنگ میرے روح پر اثر کیا چھوڑ رہی ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جس طرح سے ہر انسان ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی اچھی باتیں سیکھ لیں اور جو اشتباہات ہیں انہیں چھوڑ دیں، دین بھی یہی چاہتا ہے۔ مرحوم کی زندگی میں کتنے مثبت پہلو تھے، جو میں سوچتا ہوا آیا، اگر ان تمام مثبت پہلوؤں کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہی تھا کہ انفرادیت میں رہتے ہوئے اجتماعیت سے غافل نہیں ہوئے، اجتماعیت میں رہتے ہوئے مصلی عبادت سے غافل نہیں ہوئے۔ کامیاب وہ نہیں پروردگار عالم کی نگاہ میں کہ جو نماز کی صفوں میں اول صف میں نظر آئے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کامیاب وہ نہیں کہ جو نماز کی اول صف میں نظر آئے، کامیاب وہ ہے کہ جو اپنی ذمہ داریوں میں سر فہرست نظر آئے۔ صرف نماز پڑھنا ذمہ داری تھوڑی ہے، لوگوں کی خدمت کرنا بھی ذمہ داری ہے، لوگوں کے مسئلے حل کرنا ذمہ داری ہے، تشیعوں میں اپنا نقش پیش کرنا ذمہ داری ہے۔ آج دنیا کی تشیعوں کہاں پہنچ گئی ہے، میرا نقش دنیا کی تشیعوں میں کیا ہے؟ اور عرض کروں، ہم جو بہت چھوٹا سوچتے ہیں، ذرا بڑا سوچنا چاہیے۔ اگر ہم بہت زیادہ سوچیں تو یہ سوچیں گے کہ میں بے عنوان شیعہ کراچی کے شیعوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کتنی چھوٹی فکر ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے، کیسے سوچنے والے بھی کم ہیں، اس سے آگے بڑھ جائیے، کتنے ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ میرا نقش پاکستان کی تشیعوں میں کیا ہے، پاکستان کی تشیعوں جہاں پہنچی ہوئی ہے میرا نقش کیا ہے۔ لیکن لائق تحسین ہیں وہ لوگ کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ میرا نقش دنیا کی تشیعوں میں کیا ہے۔ آج دنیا کی تشیعوں کہاں پہنچی ہوئی ہے، آج شیعہ کتنی طاقت میں ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے کتنی طاقت میں ہیں، اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو کتنی عزت دی ہے، کتنی عزت دی ہے کہ اگر ہزار بار اپنی جان نثار کر دیں تو اس عزت کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ جملہ اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں، ہزار بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں ایسے امام دیے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی ہمارا سر ذلت سے جھکنے ہی نہیں دیا۔ لوگ اپنے منہ چھپا رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے امام دیے کہ تاریخ میں کسی ایک موقع پر ہمارا سر شرم سے جھکنے نہیں دیا، بلکہ ہر موقع پر فخر سے کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں. اور یہ صرف آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ تشیع اتنی قدرت میں ہے تو ہم فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم علی والے ہیں. نہیں، جب انسان کو عزت مل جائے تو انسان فخر کر ہی لیتا ہے. ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جب ہمیں دیواروں میں چنوایا جا رہا تھا اس وقت بھی ہم علی علی کر رہے تھے، کہ جب ہمیں زمین کے اندر جا کر حسین حسین کرنا ہوتا تھا اس وقت بھی ہم لوگوں کے سامنے آ کر سب کے سامنے برملا علی علی کرتے تھے. ہمیں کسی موقع پر ہمارا سر شرم سے جھکنے نہیں دیا. اور یہ بھی جملہ عرض کر دوں کہ جس طرح سے ہم، اور ہلکے ہلکے بس موضوع کی طرف عارض ہو رہا ہوں، جس طرح سے ہم ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی. کبھی کبھی سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے علی جیسا امام عطا کیا. عزیزان گرامی، کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کائنات کی سب سے بڑی نعمت اگر آپ اپنی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، سب سے بڑی نعمت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے. ایک دن بعد جو ہمیں غدیر آ رہا ہے، مرحوم کا ارسال ثواب بھی ہے، اس کی اعتبار سے آیت کا بھی انتخاب کیا ہے. سورہ جن میں پروردگار عالم نے فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ اس راستے پر استقامت دکھاتے. اب یہ راستہ کیا ہے پروردگار نے بیان نہیں کیا. اگر یہ لوگ اس راستے پر استقامت دکھاتے تو ہم اسے آبِ گوارا سے سیراب کر دیتے، خالص پانی سے سیراب کر دیتے. ابھی کون سا راستہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار کہہ رہے ہیں؟ اور خالص پانی سے مراد کیا ہے؟ کیا پروردگار پانی پلا دیتا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اس راستے پر، کہ جو پروردگار نے بیان کیا، اگر یہ لوگ اس راستے پر استقامت دکھاتے تو ہم زمین و آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے. زمین کی نعمتیں بھی تمہاری ہوتی، آسمان کی نعمتیں بھی تمہاری ہوتی. کون سا راستہ ہے؟ اور پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا پروردگار نے کہ اگر یہ لوگ اس راستے کو قبول کر لیتے. اس کا مطلب یہ ہے قبول کرنے والے بہت ہیں، استقامت دکھانے والے کم ہیں. اور یہی کہہ رہے پروردگار وَلَوِ اسْتَقَامُوا، کہ اگر یہ لوگ اس راستے پر استقامت دکھاتے، ڈٹے رہتے، ثبات قدم دکھاتے، ثابت قدم رہ جاتے تو ہم زمین و آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے. زمین و آسمان کی نعمتیں اگر یاد رہا اور وقت رہا تو ابھی عرض کروں گا کیا ہے وہ راستہ. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ پروردگار نے سورہ جن کی اس آیت جو الطریقہ کہا ہے، الطریقہ یعنی راستہ، اس راستے سے مراد امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے. یعنی اگر یہ لوگ امیر المومنین کی ولایت پر استقامت دکھاتے تو ساری نعمتیں ان کی ہوتی. انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو ماں نے سکھایا ہے اس پر ثابت قدم رہ کر دکھائے. اور مرتے دم تک ثابت قدم رہ جائے. عرض کروں گا انشاءاللہ, مرتے دم تک ثابت قدم رہ جائے. اشہد ان علی ولی اللہ کہنے پر بات تمام نہیں ہوتی, اب تو بات شروع ہوتی ہے. اب تو بات شروع ہوتی ہے, اب تو ثابت کر کے دکھانا ہے کہ علی والے ہو کہ نہیں. کتنوں نے تاریخ میں دم بھرا تھا مگر جب آزمائے گئے تو قل الدیانون, کتنے کم رہ گئے چاہنے والے. میں کتنی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں فیری سر, جہاں تک وقت نے ساتھ دیا عرض کرتا ہوں. اگر انسان اس راستے پر استقامت دکھائے ساری زندگی, مجلس ایصالِ ثواب ہے. اگر انسان ساری زندگی اس راستے پر استقامت دکھائے تو پروردگار زمین و آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. اور یہ جملہ یاد رکھیں جوان, پھر نعمتوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, نعمتیں پیچھے پیچھے آئیں گی. اور یہ بات بھی دلیل سے کر رہا ہوں, شاہد ہے میرے پاس, عرض کروں گا انشاءاللہ. آواز دی کہ اگر ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. یہ آیت یاد رکھیں اس آیت کے ذیل میں, خاص طور پہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگ تائید فرما دیں, علماء تائید فرما دیں, ممنون مشکور. اگر یہ قریے والے ولو انا اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اگر یہ قریے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. جیسی ہے یہ آیت, اگر یہ لوگ استقامت دکھاتے جو کہاں ہیں اس پہ کھڑے رہتے تو زمین کی برکتیں بھی ان کی ہوتی, آسمان کی برکتیں بھی ان کی ہوتی. اور علماء نے فرمایا یہ جو زمین و آسمان الگ الگ کر کے پروردگار نے بیان کیا ہے, پروردگار کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ اس راستے پر ثبات قدم دکھاتے تو مادی نعمتیں بھی تمہاری ہوتی, معنوی نعمتیں بھی تمہاری ہوتی, الہی نعمتیں بھی تمہاری ہوتی, یہ سب تمہارا ہوتا. جناب سلمان محمدی کہ جن کے لیے کہا گیا کہ جناب سلمان محمدی کو سلمان فارسی کہہ کر محدود نہ کرو. سلمان فارسی تھوڑی ہیں, وہ سلمان محمدی ہیں. آواز دی کہ جب امیر المومنین علیہ السلام سے ان کا حق چھین لیا گیا اور یہاں پر ایک بات عرض کروں, چونکہ زبان پہ لفظ جاری ہوا ہے اور موضوع کی مناسبت بھی ہے, ہمارے اساتذہ اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی امام علی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو امیر المومنین کہا جائے. کیوں؟ یہ وہ لقب ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے امیر المومنین کہا تو امام نے فرمایا کہ امیر المومنین بس میرے جد علی ابن ابی طالب تھے. کیوں مخصوص کیا ہے یہ لقب؟ اب اہل بیت کا طریقہ کار ان چیزوں سے سمجھ میں آتا ہے. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی روایت یا تاریخ کا کوئی واقعہ ہم مطالعہ کریں تو اس کے آگے پیچھے ساری باتیں سوچنی چاہیں گے. یہ صرف ایک بات نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کتنا بڑا سبق ہے کہ جو ہم بیان بھی نہیں کر پائیں گے, آپ لوگ سوچیے گا. کیوں مخصوص کیا گیا ہے یہ لقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے؟ یہ سب امیر المومنین ہیں,
مگر انہوں نے چاہا کہ انہیں امیر المومنین نہ کہا جائے، علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین کہا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لقب ہے جو علی ابن ابی طالب سے چھین کر دوسروں کو دیا گیا، تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ لقب دوبارہ غاصبوں سے چھین کر اہل سے مخصوص کر دیا جائے۔ جناب سلمان محمدی نے فرمایا، لو ولیتموہا، اگر تم علی کو اپنا امام مان لیتے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا کہ اگر کوئی اس راستے پر ثابت قدم رہ جائے تو پھر نعمتوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نعمتیں قدم چومیں گی اور فخر محسوس کریں گی کہ ہم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں پر نثار ہوئے۔ یہ ساری باتیں ہیں جو واقعی تاریخ سے ہر چیز کا ایک شاہد بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم لوگ علی ابن ابی طالب کو اپنا امام مان لیتے، لو دعائی تم، اگر تم آسمان پر اڑتے ہوئے فی جو سما تیر لا جابت کو، اگر تم آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے کو بلاتے تو وہ تمہاری بات کا جواب دیتا، چونکہ تم علی کے چاہنے والے ہو۔ اگر تم لو دعائی تم الحیتان فی جو فی البحرین، اگر تم سمندر میں موجود مچھلیوں کو بلاتے تو وہ تمہاری بات کا جواب دیتی۔ نعمتیں پیچھے پیچھے آئیں گی۔ اگر تم اس راستے پر ثبات قدم دکھا دو، اگر تم لوگ اس راستے پر استقامت دکھا دو، یہ سب تمہارا ہوگا، دنیا تمہاری ہوگی، آخرت تمہاری ہوگی۔ اور یہ ایک کج نظری کہوں یا کج فکری کہوں، کیا کہوں، بعض لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت ہمیں آخرت دینے آئے ہیں اور بس۔ جی نہیں، وہ ہماری دنیا بھی آباد کر دیتے ہیں اور آخرت بھی دے دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن جہاں دنیا اور آخرت آپس میں لڑ جائیں وہاں پر دنیا کو نثار کر دو۔ لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا نصیب نہ بھولو، دنیا کو نہ بھول جاؤ، مگر ہاں تمہارا مقصد آخرت ہونی چاہیے۔ اگر تم امیر المومنین کے راستے پر رہو تو یہ دنیا بھی تمہاری ہوتی، یہ آخرت بھی تمہاری ہوتی، کامیابیاں تمہارے قدم چوم رہی ہیں۔ لیکن اگر تم ثبات قدم دکھاؤ، اگر تم ثابت قدم رہ جاؤ، اور جو شروع میں نے جملہ کہا تھا اس کی دلیل دے دوں کہ عزیزان گرامی، کہنا آسان ہے، ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اسی مرحلے پر کتنے ایسے ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے، کتنی مثالیں ہیں جو انسان دے سکتا ہے۔ میں بس ایک مثال دوں آپ کے سامنے، موجودہ دور میں بھی مثالیں موجود ہیں اور اس سے پہلے بھی مثالیں موجود ہیں، میں صرف تاریخ کی ایک مثال دے رہا ہوں، موجودہ دور میں تلاش کرتے رہیے آپ، یا اس سے پہلے اپنے قریب قریب ترین دور میں۔ زبیر ابن عوام، سب نے نام سنا ہوگا یقیناً، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تشریف فرما ہیں، امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور زبیر امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ پوچھا، کیوں رو رہے ہو زبیر؟ کہ یا رسول اللہ، محبت کرتا ہوں علی سے، جس طرح سے کچھ لوگ یہاں پریشان ہیں۔ تھوڑی دیر بعد زبیر بھی پریشان ہوا کہ جب پیغمبر نے اسے یہ کہا کہ زبیر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم علی کے مقابل پر آ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ زبیر کون ہے؟ امیر المومنین کا پھوپی زاد بھائی، امیر المومنین کی پھوپی صفیہ کا بیٹا، پیغمبر کی پھوپی صفیہ کا بیٹا زبیر، اور دیکھ رہا ہے، رو رہا ہے، کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ کہا، زبیر، ایک وقت آئے گا کہ تم علی کے مقابل پر کھڑے ہوگے۔ یا رسول اللہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، تقریباً 11 ہجری میں پیغمبر شہید ہو گئے یا پیغمبر کی وفات ہو گئی، جس قول کو بھی آپ مان لیں۔ سن 36 ہجری میں کتنے سال گزرے؟ 25 سال تقریباً۔ 25 سال کے بعد پیغمبر کا قول سچ ثابت ہوا کہ جب زبیر جنگ جمل میں امیر المومنین کے مقابل پر آ کے کھڑا ہوا. یہ کون ہے زبیر کہ جو امیر المومنین سے محبت کرتا تھا؟ ایک اور بات عرض کروں، چونکہ ایک دن بعد ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں. عزیزان گرامی، پروردگار نے ہم سے صرف یہ نہیں چاہا کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں کہ زبیر یہ کرتا تھا، صرف محبت نہیں چاہی کہ چاہی ہے، محبت بھی ہر کوئی کر نہیں سکتا ان سے، کہ صرف محبت نہیں چاہیے. پروردگار نے چاہا ہے کہ ان سے محبت بھی کرو اور ان کو اپنا ولی بھی مانو، ولی مانو انہیں اپنا، صرف محبت نہیں. مثال دے دوں آپ کو، حر امام حسین سے محبت کرتا تھا مگر ولی یزید کو مان رہا تھا. کیا ہوا پھر؟ شب عاشور حر نے اپنا ولی بدل لیا، ولایت شیطانی سے نکل کر ولایت الہی میں داخل ہوا، ورنہ محبت تو پہلے بھی کرتا تھا. بہرحال زبیر محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے مگر امیر المومنین کو اس معنی میں ولی نہیں مانتا. نتیجہ کیا ہوا کہ تقریباً 25 سال بعد، اب اس یہ بھی ایک موضوع ہے، ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر تحقیق کریں کہ اتنی جلدی مسلمان گرا کیسے. میں کچھ جملے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ سنیے گا، تحقیق کیجیے گا، اور ظاہر ہے کہ شاید کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں، مگر حق ہے. ایسا کیوں ہوا کہ اتنے کم سالوں میں وہ حسین، میں بس ایک بات سمجھانے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، وہ حسین کے جو پیغمبر کے دوش پر سوار ہوتے تھے، وہ حسین کچھ ہی سالوں کے بعد گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے نظر آئے. کتنی تیزی سے زمانہ گزرا ہے، کتنی تیزی سے زمانہ گرا ہے. یہ تو ابھی کچھ سال گزر گئے نا، آپ کچھ دنوں کی بات سن لیجیے. وہ مسلمان کہ جو پیغمبر کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، کچھ سالوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ مہینوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ دنوں میں پیغمبر کی چہیتی زمین پہ گر گئی اور کوئی بچانے والا نہیں آیا. دیکھا کتنی تیزی سے تاریخ گر رہی ہے، کتنی تیزی سے زمانہ گرا ہے، ابھی اسی طرح زمانہ یہاں بھی گرا ہے. امیر المومنین سے محبت کرنے والا، محبت کا دم بھرنے والا 25 سال میں امیر المومنین کے مقابل پر آ کر کھڑا ہوا جنگ جمل میں، اور پھر امیر المومنین علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے درمیان میں آئے اور کہنے لگے زبیر کو بلاؤ. کسی نے کہا زبیر تیری خیر ہے، مگر زبیر مزاج آشنائے امیر المومنین ہے. یہ جملے ہیں، واقعی میں کیا کروں، جانتا ہے، مقابل پر آ کے کھڑا ہوا ہے مگر پہچانتا ہے. عجیب ہے یا نہیں ہے؟ افسوس یہ نہیں کہ لوگوں نے نہ جانتے ہوئے دشمنی کی اہل بیت سے، اگر اتنا ہوتا تو تھوڑا چین آ جاتا. افسوس تو یہ ہے کہ پہچانتے ہوئے دشمنی کی ہے. سنان ابن انس سے ملعون روز عاشور، اب وہ ظلم جو اس نے کیا ہے میں بیان نہیں کر سکتا، وہ خطرناک ظلم کرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ حسین مجھے معلوم ہے کہ آپ کے نانا بہترین نانا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بابا کائنات کے بہترین بابا ہیں، بہترین انسان ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی والدہ کائنات کی بہترین خاتون ہیں، آپ بہترین انسان ہیں، مگر پھر بھی آپ کو ماروں گا. دیکھا آپ نے، پہچانتے ہوئے دشمنی. جانتا ہے زبیر، اب یہ کیوں ہوا، اس کے عوامل کیا ہیں، کہ جو اب تقریباً وقت نہیں ہے. پہچانتے ہوئے دشمنی، اور کہا کہ نہیں، جب کسی نے کہا کہ زبیر آج تو تیری خیر نہیں، تو زبیر نے کہا کہ نہیں، میں جانتا ہوں علی قتل کرنے کے لیے نہیں بلا رہے، اور امیر المومنین کے مقابل پر آ کے کھڑا ہوا. کیا زبیر بھول گئے 25 سال پہلے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، رسول خدا نے کیا فرمایا تھا، اور تم یہ سوچ رہے تھے کیا یہ ممکن ہے کہ میں علی کے مقابل پر آ کے کھڑا ہو جاؤں؟ دیکھا
پیغمبر نے سچ کہا تھا.
زبیر نے یہ باتیں سنی اور روتا ہوا چلا گیا. اب یہ بھی عجیب باتیں ہیں, روتا ہوا چلا گیا مگر یہ آنسو اسے نجات نہ دے پائے. اب یہ جملہ کیونکہ سخت ہے تو ایک جملہ اور عرض کر دوں. عزیزان گرامی, کوفے کے دربار میں, یہ جملہ سمجھانے کے لیے بس کہہ رہا ہوں, کوفے کے دربار میں ثانیہ زہرا جب خطبہ دے رہی تھی اور کوفے والوں نے رونا شروع کیا تو ثانیہ زہرا نے فرمایا, جو خطبے کے الفاظ ہیں, اتبکون, رو رہے ہو, وتنتحبون, گریا کر رہے ہو, فبکو کثیرا وضحکو قلیلا, پھر بد دعا دی کہ اب تم زیادہ رو گے کم ہنسو گے. کسے بد دعا دے رہی ہیں بی بی؟ کسے بد دعا دے رہی ہیں؟ یہ کس پہ رو رہے تھے سارے؟ یزید پہ رو رہے تھے؟ نہیں. عمر ابن سعد پہ رو رہے تھے؟ ابن زیاد پہ رو رہے تھے؟ اب یہ سخت بات ہے مگر نتیجہ آپ توجہ کیجئے گا نتیجے پر جو کہنا چاہ رہا ہوں, چونکہ آدھی بات سن کر اور نتیجہ لینا کوئی عقل کی بات نہیں ہے اور یہ عقلا کا طریقہ کار نہیں ہے. کس پر رو رہے تھے؟ امام حسین پہ رو رہے تھے, جس کے لیے پیغمبر کی نہ جانے کتنی روایتیں ہیں کہ رو رولاؤ یا رونے جیسا منہ بنا لو, بس جنت تم پر واجب ہے. اور روایت صحیح ہے, روایت صحیح ہے, اور جناب زینب امام حسین پر رونے والوں کو ایک معنی میں بد دعا دے رہی ہیں. اگر صرف اتنی ہی بات کی جائے, بی بی آپ کے بھائی پر رو رہے ہیں, آپ نے دعا دینی ہے, آپ انہیں بد دعا کیوں دے رہی ہیں؟ جناب زینب آواز دیں گی, وہ آنسو جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ نتیجہ سماعت فرمائیے گا, وہ آنسو کہ جس میں نصرت امام میں وقت نہ ہو, ان آنسوؤں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آنسو مرہم رومال فاطمہ ہیں یا مرہم زخم حسین ہیں کہ جن آنسوؤں کے ساتھ نصرت امام وقت ہو. زبیر روتا ہوا آنسو بہاتا ہوا چلا گیا. پھر کیا کیا زبیر نے؟ اب اس پر توجہ فرمائیے گا, پھر کیا کیا زبیر نے کہ اصحاب جمل کا ساتھ نہیں دیا. اب خاص توجہ فرمائیے گا, جتنی توجہ یہاں تک تھی, جتنی غور سے سماعت کر رہے ہیں, اس سے زیادہ توجہ. اصحاب جمل کا ساتھ نہیں دیا, چلا گیا دور ایک میدان میں کہ بعد میں کسی نے آ کر زبیر کو قتل کر دیا, جو بعد میں خارجی بنا جس نے قتل کیا تھا. آپ مجھے بتائیے, اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب زبیر نے امیر المومنین کے دشمنوں کو چھوڑ دیا یا اصحاب جمل کو چھوڑ دیا, تو ہم نے زبیر کو کیوں نہیں اپنایا؟ کیوں نہیں کہتے آپ علیہ السلام؟ کیوں عزت کے ساتھ نام نہیں لیتے زبیر کا؟ چھوڑ دیا تھا نا اہل بیت کے دشمنوں کو, چھوڑ دیا تھا نا اصحاب جمل کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دشمنوں کو چھوڑ دینا کافی نہیں ہے, حق کا ساتھ دینا ضروری ہے. دشمنوں کو چھوڑ دیا, حق کا ساتھ نہیں دیا. نہیں, ایسے نہیں, حق کا ساتھ دینا ہوگا, ثابت کرنا ہوگا کہ تم کس طرف ہو. توجہ چاہتا ہوں, ثابت کرنا ہوگا کہ تم کس طرف ہو. ہم جانتے ہیں کہ تم کس طرف ہو, کہ جیسے کہ پیغمبر جانتے تھے زبیر کے بارے میں, تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس طرف ہو. ابھی آپ نے جناب مسلم علیہ السلام کی ذکر مصیبت سنا ہوگا, بس تقریباً مآل مجلس کی طرف آ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں, ایک گھنٹہ ہونے والا ہے. جب عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے کوفہ اور اس نے اپنا منہ چھپایا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے, بعد میں پتہ چلا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے, اور اس نے اس کے بعد پھر جو اعلان کیا کہ اگر کسی نے بھی مسلم کا ساتھ دیا تو پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا, اس کے بعد اس نے ایک دھمکی دی تھی. توجہ چاہتا ہوں, ایک دھمکی دی تھی. کہاں تھا کہ اگر کسی نے بھی حسین کا مسلم کا ساتھ دیا تو سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، لوگ جناب مسلم کو چھوڑ چھوڑ کر اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے جو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، جس دھمکی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور اس نے کہا تھا کہ اگر کسی نے، اب اس پر توجہ فرمائیں، اگر کسی نے مسلم کا ساتھ دیا تو یاد رکھنا ہزاروں کا لشکر شام سے آ رہا ہے۔ آپ مجھے تاریخ تقریباً سبھی نے پڑھی ہے، سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کتنے ہزار کا لشکر آیا تھا شام سے؟ کوئی نہیں آیا تھا، کل 11 افراد آئے تھے۔ اور اس نے کہا کہ ہزاروں کا لشکر آ رہا ہے، اگر کسی نے مسلم کا ساتھ دیا اور بعد میں حسین کا ساتھ دیا تو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بس تقریباً مال مجلس کی طرف جا ہی رہا ہوں، جلدی جلدی اپنی بات کو تمام کروں اور موضوع کو سمیٹوں۔ دشمن ہر زمانے میں تین کام کرتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی تین ہی کام کر رہا ہے۔ چہرے بدلے ہیں، طریقہ نہیں بدلا، یہی تین کام ہیں۔ سب سے پہلے دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے، اگر تم نے یہ کر دیا تو یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، شیعوں کے قریب نہ جانا، یہ تمہارے ساتھ ایسا کر دیں گے، یہ ویسا کر دیں گے، یہ پروپیگنڈا۔ اچھا، دشمن کی ہر ٹیکنیک مختلف افراد کے لیے ہے، پروپیگنڈا ہمیشہ عوام کے لیے ہوتا ہے، خواص کے لیے پروپیگنڈا نہیں ہوتا۔ جو خواص کو تو حقیقت معلوم ہے، جیسا کہ جب یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا خواص کو معلوم تھا کہ شیعہ کون ہے، مگر نہیں، عوام آ جاتے تھے، ہمیشہ عوام کام میں آ جاتی ہے پروپیگنڈا۔ پروپیگنڈا کرتا ہے دشمن، جیسا کہ عبیداللہ ابن زیاد نے کیا کہ اگر تم نے ساتھ دیا تو میں یہ کر دوں گا اور یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا تھا۔ دوسرے مرحلے پر دشمن ڈراتا ہے، ڈراتا ہے۔ ڈرنے میں کون لوگ آتے ہیں؟ جو خواص ہوتے ہیں، اگر تم نے حق کا ساتھ دیا تو تمہیں قتل کر دیں گے، تمہاری اولاد کو قتل کر دیں گے۔ معدودہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں، اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ہر زمانے میں خوف تھا جو اہل بیت کا قاتل تھا، یہ سب لوگ خوف پر سوار ہو کر آتے تھے۔ اصل قاتل تو خوف ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، امام حسین کا اگر کسی نے ساتھ دیا تو، اور بس جلدی جلدی بات کر رہا ہوں، تمام کر رہا ہوں۔ تیسرے مرحلے پر اگر کوئی نہ ڈرے تو دشمن خریدتا ہے، ہر زمانے میں دشمن خریدتا ہے، آج کے زمانے میں بھی دشمن خرید رہا ہے، وہاں والوں کو بھی خرید رہا ہے، یہاں والوں کو بھی خرید رہا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہی ہوا، کہا کہ اگر کسی نے مسلم کا ساتھ دیا تو میں قتل کر دوں گا اسے، لوگ گھروں میں چلے گئے۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ ہے کہ مسلم شہید کر دیے گئے، بہت افسوس ہے، مگر اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ چاہنے والوں کے درمیان مسلم کو شہید کیا گیا اور کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ میں یہیں سے تقریباً مال مجلس کی طرف گریز لگا رہا ہوں اور اپنی بات تمام کر رہا ہوں۔ جناب مسلم شہید ہو گئے، انہی لوگوں کے درمیان مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں سے گزارا گیا، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا، یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، خط لکھ کر بلایا تھا۔ جب سب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے اور ان لوگوں کو پتہ چلا کہ امام راستے میں ہیں اور کوفے کی طرف آ رہے ہیں، تو عبیداللہ ابن زیاد نے پھر پوچھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو مسلم کا ساتھ دے رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ تو پریشان نہیں ہو، تو گھروں میں چلے گئے اپنے، اب تیری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دشمن کی ایک بات مانی تو ساری باتیں ماننا ہوں گی، اس سے پہلے کہ یہ نطفہ پنپے وہیں پر گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ کوئی ایک بات بھی مانی تو دشمن قانے نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، اور وہ صرف ڈراتا ہے۔ دشمن کا کام ڈرانا ہے، اگر ڈر گئے دشمن جیت گئے۔ ہر زمانے میں تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جب بھی ہم نہیں ڈرے کامیاب رہے، 72 تھے مگر کامیاب رہے، ڈرے نہیں۔ اور جہاں خوف آیا جیسے کوفے میں ناکام ہو گئے. امام کا قاصد، امام کا سفیر، امام کا وکیل، امام کا نائب، جو کہیے قتل کر دیا گیا انہی کے درمیان. کہا کہاں ہیں سارے لوگ؟ کہا پریشان نہ ہو، گھروں میں بیٹھے ہیں. کہا نہیں نہیں گھروں میں کیوں بیٹھے ہیں، اسے کو باہر نکلو نا. کہا تیرا کام تو ہو گیا نا پورا، اب کیوں بلاتے ہیں باہر؟ کہا بھی حسین سے بھی تو جنگ لڑنی ہے. اگر مسلم شہید نہ ہوتے تو امام حسین ایسے شہید نہ کیے جاتے. کیا تجھے کیا خطرہ ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ سب یہ اپنے گھروں میں سکون سے ہیں، تو اپنا کام کر. کہا نہیں ایسے نہیں، انہیں گھروں سے باہر نکالو. کہا کیا کہیں، یہ ایسے تو نہیں آئیں گے، یہ چاہنے والے ہیں اس ایک معنی میں، خاص معنی میں، ورنہ حقیقی چاہنے والے تو ایسے تھوڑی ہوتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خط لکھ کر بلایا ہے، محبت کرتے ہیں امام سے، ایسے تو نہیں آئیں گے یہ امام کے مقابل پر. کہ ان سے بولو کہ ہم آگے تھوڑی لے کر جا رہے ہیں، کچھ دور تک ہمارے ساتھ چلو بس. سیاہی لشکر، جو لوگ سیاہی لشکر تشکیل دیتے ہیں دشمنوں کا، ان سب کو کہا کہ تم لوگ گھروں میں بیٹھے ہو، باہر آؤ. کہا ہم حسین سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. کہا کس نے کہا جنگ کرنی ہے، تھوڑا آگے چلنا ہے بس، تھوڑا دور. کہا چلو چلتے ہیں، اور اگر تم دور تھوڑا دور نہیں آئے تو عبیداللہ ابن زیاد تمہیں مار دے گا، قتل کر دے گا. پھر جان کا خطرہ، اولاد کا خطرہ، عزت کا خطرہ، گھروں سے باہر نکلے. کوفے کا دروازہ آیا، انہوں نے کہا اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. کہا نہیں نہیں تھوڑا اور آگے آ جاؤ. جب ہم مجلس کے آخر میں دعائیں کراتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دعا کا اور اضافہ کرنا ہوگا، کہ پروردگار ہماری مینجمنٹ کو یہ توفیق دے کہ ہر مسجد کا مائک صحیح ہو جائے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. ان سے بولو کہ باہر آؤ، کوفے کے دروازے تک پہنچے، اب کچھ دور اور آؤ. یہ انہیں کھینچتا ہوا وہاں تک لے آیا کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی جناب ہوڑ سے ملاقات ہوئی تھی. اب یہ لوگ سمجھ گئے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ جنگ نہ ہوگی، نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. فارسی میں کہتے ہیں کہ نہ راہ پس دارم نہ پیش، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے. آگے بڑھیں گے تو جنگ کرنی ہوگی، پیچھے جانے کا راستہ نہیں ہے. اب انہوں نے بہانے بنائے. جتنا ہم اپنے آپ کو چالاک سمجھ رہے ہوتے ہیں، دشمن کہیں زیادہ چالاک ہوتا ہے. انہوں نے بہانے بنائے کہ تو ہمیں جنگ کرنے لے کر جا رہے ہیں، کیسے کریں گے ہم جنگ؟ تلوار تو لائے نہیں ہیں ہم، خاص طور پہ توجہ فرمائیے گا، تلوار تو لائے نہیں ہیں ہم، نیزے تو اٹھائے نہیں ہم نے، تیرو کمان تو ساتھ رکھا نہیں ہم نے، ہم کیسے جنگ کریں گے امام حسین سے؟ انہوں نے کہا کہ تلوار نہیں تو کیا ہوا، پتھر ہے نا، تلوار نہیں تو کیا ہوا، لکڑیاں ہیں نا. وہ جو ہم سنتے ہیں شب عاشور، بعض لوگ وہ تھے کہ جو پتھر مار رہے تھے وہ یہ تھے. اور عجیب بات، جس پر اپنی بات تمام کر رہا ہوں، کہ جب ہم زیارت عاشورا پڑھتے ہیں اور جن لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، ان میں سے ایک لعنت یہ ہے کہ ولعن اللہ امتن تنقبت. کیا معنی ہے اس کا؟ پروردگار لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے عاشور کے میدان میں نقابے لگائی ہوئی تھی. کون لوگ تھے جنہوں نے نقابیں لگائی ہوئی تھیں؟ یہ نقاب لگانے والے کون لوگ آ گئے کہ جنہوں نے نقابیں لگائی ہیں؟ تاریخ نے لکھا ہے یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر حسین نے دیکھا تو پہچان لیں گے. سامنے نہیں آ پا رہے تھے تو اپنے منہ چھپا لیے، مگر یہ تمہاری نقابوں کے اندر سے بھی تمہیں جانتے ہیں، یہ تمہیں تمہاری نسلوں کو پہچانتے ہیں. آپ نے دیکھا، اگر انسان استقامت نہ دکھائے تو کہاں تک بات چلی جاتی ہے. استقامت کس چیز پر؟ استقامت ولایت پر. استقامت جانے نثار ہو جائیں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے آخری مرحلے تک ولایت پر استقامت دکھائی. عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، انسان گناہ کر لے مگر ولایت کا راستہ نہ چھوڑے. کوئی نہ سمجھے کہ میں گناہوں پر سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، نہیں نہیں، کسی چیز کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے استاد نے فرمایا کہ اگر کوئی جوان، خاص طور پہ تبلیغی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جوان آپ سے یہ کہے کہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، کوئی ایک گناہ بتا دیں جس سے بچ جاؤں، آپ اسے کہیے کہ سارے گناہ کرو، بس حرام نہ کھانا، صرف حرام نہ کھانا. کیونکہ اگر اس نے حرام نہ کھایا تو سارے گناہوں سے خود بخود بچ جائے گا. یہی کہہ رہا ہوں میں، انسان گناہ کر لے مگر ولایت کا راستہ نہ چھوڑے. کیونکہ اگر ولایت کے راستے پر رہ گیا تو حر یہ خود بنا لیتے ہیں. ثابت کرنا ہے. اور کتنے معدودہ انگشت شمار لوگ تھے تاریخ میں کہ جنہوں نے لہجے بھر کے لیے بھی ولایت سے سرپیچی نہیں کی، لہجے بھر کے لیے بھی. اب آپ مجھے خود بتائیے، میں آپ سے عرض کروں، اپنے آپ کو جواب دیجئے، سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے ذہن میں کہ جس نے ولایت سے سر منہ ایک لہجہ بھی سرپیچی نہیں کی؟ سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ حضرت عباس. سب سے پہلا نام کہ جن کے لیے کہا کہ سارے شہدا یقبتہ بہا جمیع الشہدا یوم القیامہ، کہ پر حضرت عباس علیہ السلام کی منزلت پروردگار عالم کے نزدیک ایسی ہے کہ قیامت کے دن سارے شہدا حضرت عباس کی منزلت پر رشک کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عباس نے سر منہ سرپیچی نہیں کی. جب شمر آیا ہے شب عاشور اور کہا ہے کہ عباس میں تو تمہارا رشتہ دار ہوں، بلا رہا ہے حضرت عباس کو، کہا ہے میری بہن کے بیٹے، گویا حضرت عباس کچھ سن ہی نہیں رہے. اور اگر عشق کی آنکھوں سے دیکھیں تو حقیقت بھی یہی ہے، عباس کو سوائے حسین کے کسی کی آواز آتی ہی نہیں ہے، گویا آواز آئی نہیں رہی. جب امام حسین نے فرمایا ہے کہ عباس جا کر جواب دو، تب جا کر حکم امامت میں کھڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا ہے کہ عباس تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، عباس اس امان نامے پر بھی لعنت اور تجھ پر بھی لعنت. اور یہاں اپنے استاد کا جملہ عرض کر دوں کہ شب عاشور جب امام نے چراغ بجھایا ہے اور کہا ہے کہ چلے جاؤ، سب نے اپنے اپنے حصے کے کچھ جملے کہے ہیں، حضرت عباس نے ایک عجیب جملہ کہا کہ مولا آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور اس کے بعد کہنے لگے ون اپ کا، آپ کو چھوڑ دیں اور ہم باقی رہیں. کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو ہم خود مر جائیں گے، ہم باقی رہ ہی نہیں سکتے. یہی وہ چیز ہیں کہ جس نے عباس کو عباس بنایا. ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، سوچ رہا تھا کہ کس کا تذکرہ کیا جائے، ذہن میں آ رہا ہے کہ اساتید فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں حضرت عباس کا تذکرہ ہو وہاں پر امام وقت ضرور آتے ہیں. اس سے اچھا کیا ایصال ہوگا مرحوم کو کہ امام وقت ایک بار کہہ دیں کہ پروردگار اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے، پروردگار یہ منزلت ہم سب کو نصیب کرے. جب کوئی نہ رہا، اب کتنا عجیب ہے نا یہ جملہ کہتے ہیں نا، جب کوئی نہ رہا، بعض جملے سن سن کر ہم اتنا عادی ہو چکے ہیں کہ ان کی اہمیت ختم ہو گئی. سوچئے ایک سے پہر میں سارا گھر اجڑ گیا. ایام اعزا آ رہا ہے نا، آمادہ ہو رہے ہیں ہم لوگ، ایک سے پہر میں سارا گھر اجڑ گیا، سارے اصحاب سارے انصار سب مارے گئے، اور آخر میں جوان بھائی آ کر کھڑا ہو گیا اور عجیب جملہ کہا، کہنے لگے آقا قد ذاق صدری، اب میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے. کہنا چاہ رہے ہیں کہ آقا اب آپ کی غربت دیکھی نہیں جا رہی. ابھی دونوں میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ آواز آئی العطش، العطاش کہنے لگے عباس اگر جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پانی لا دو۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ عباس اس خیمے میں آئے، مقتل نے لکھا ہے کہ عباس اس خیمے میں آئے کہ جس خیمے میں مشکیں رکھی ہوئی تھیں، خدا وہ منظر کسی کو نہ دکھائے جو عباس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ جس خیمے میں مشکیں رکھی ہوئی تھیں، اس خیمے میں تھوڑی سی تری موجود تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تری پر لیٹے ہوئے تھے، سوکھی مشکیں سینے سے لگائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے العطاش۔ سینہ پھٹ گیا شیر کا، کہ لاؤ ابھی پانی لے آتا ہوں۔ مشک لی، عباس جانے لگے۔ زینب کو معلوم ہوا کہ عباس جا رہے ہیں، کہنے لگی فضا عباس کو بلا دو۔ عباس کو بلایا، ہاں میری شہزادی آپ نے بلایا، کہ عباس تم جا رہے ہو؟ بی بی بچوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہ عباس تمہیں روکتی نہیں ہوں، بس ایک بات سن لو، میں بہت چھوٹی تھی، بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے بازو سے رضا ہٹ گئی تو بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ میں نے پوچھا کہ بابا ایسا کیوں کیا، تو بابا نے بتایا زینب ایک وقت آئے گا کہ ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ اور میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا تم جیسا بھائی ہو، عباس خیمے سے باہر آئے اور چلے فرات کی طرف، مشک کو پانی سے بھرا، واپس خیمے کی طرف چلے۔ اب ساری توجہ مشک کے اوپر ہے، میں زندہ پہنچوں یا نہ پہنچوں، اطفال حسینی تک پانی پہنچ جائے۔ چاروں طرف سے گھیر لیا دشمنوں نے، حملے ہونا شروع ہوئے، کسی نے تلوار ماری، عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، کسی نے دوسری تلوار ماری، عباس کا دوسرا بازو قلم ہو گیا، کسی نے چھپ کر تیر مارا جو مشک پہ آ کے لگا، کسی نے گرز مارا جو سر پہ آ کے لگا، منہ کے بل گھوڑے سے زمین پر آئے، اور زمین پر آتے آتے کہنے لگے آقا میرا سلام۔ حسین نے جیسے ہی علم کو جھکتے ہوئے دیکھا، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے الان ان کا سرا ظہری۔ عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور اس کے بعد والا جملہ نہیں پڑھا جاتا، عجیب جملہ کہا امام نے، کہنے لگی وہ شموت ابھی ادوی۔ عباس دیکھو اب دشمن مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ جس کا علمدار مارا جائے دشمن اس پر ہنسا کرتے ہیں۔ حسین چلے، عباس کے سرہانے آئے، کہ وہ واحد شہید ہیں کہ جو ابھی زندہ ہیں۔ جب امام سرہانے آئے ہیں تو عباس زندہ ہیں، دونوں میں باتیں ہوئی ہیں۔ عباس کو احساس ہوا کہ حسین عباس کو کہیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ کہا آقا کیا ارادہ ہے؟ کہا عباس چلو زینب بلا رہی ہے، چلو زینب انتظار کر رہی ہے۔ کہنے لگے آقا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے کر جائیے گا، انی مستحم من ابنتی کا سکینہ، میں آپ کی بیٹی سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ مزاج شناس بھائی نے بھائی کے مزاج کو پڑھ لیا، کہنے لگے جزیتا ان اخی کا خیرہ حیث و نسرتنی حیان و میتا۔ عباس خدا تمہیں جزائے خیر دے، جب زندہ تھے تب بھی میری مدد کی، اب جا رہے ہو تب بھی مدد کر۔ عباس کہنا چاہ رہے ہیں آقا اس بڑھاپے میں جوان بھائی کا لاشا نہ اٹھا سکیں گے۔ حسین نے علم اٹھایا، خیمے کی طرف چلے، بچی نے سب کو جمع کر لیا۔ میں نے کہا تھا نا میرا چچا گیا ہے پانی لے کر آئے گا، لیکن اب جو علم قریب آیا کیا دیکھا، علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا۔ بس آخری جملہ، حسین کیسے بتائیں زینب کو کہ عباس مارے گئے؟ عباس کی خبر شہادت دینا وہ بھی زینب کو بہت سخت ہے۔ آپ کو معلوم ہے حسین نے کیسے بتایا؟ مقتل نے لکھا جو حضرت عباس کا خیمہ تھا اس کا ستون گرا دیا، جیسے ہی خیمہ زمین پر آیا زینب نے آواز دی وازی عطا،